إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں, اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو حق اور باطل میں فرق کر کے سکھلایا کہ حق کی تلقین, حق کی تعمیل کی جانی چاہیے اور باطل سے دور رہنا چاہیے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں بتلاتے کیا حق ہے کیا باطل ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا ایمان ہے کیا کفر ہے, کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور کون سا راستہ جہنم کی, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں بتلاتے تو ہم خود سے یہ بات, یہ چیز معلوم نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر اپنے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہی جتلایا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر بھیجا. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم, کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیجا. یہ اللہ کے انعامات میں سے, احسانات میں سے ایک بہت بڑا بلکہ سب سے عظیم شان احسان ہے. اس لیے کہ آپ کے بغیر نہ ہم کو اسلام معلوم ہوتا نہ ایمان. لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آپ کی تعریف بیان کی. اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدا گواہ بنا کر, ومبشرا خوشخبری سنانے والا بنا کر, ونذیرا اور لوگوں کو خبردار کرنے والا ڈرانے والا بنا کر. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ اے ایمان والو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اور تاکہ تم اس رسول کا دفاع کرو, اس رسول کا دفاع کرو اور اس کی توقیر کرو, اس کا احترام کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو صبح شام. اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں تو اصلاً اس میں دو خطاب جمع ہیں. پہلا خطاب نبی سے ہے اور فوری طور پر خطاب ایمان والوں سے ہے. اللہ نے پہلے کہا اے نبی ہم نے آپ کو گواہ اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے, لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے خطاب اس کے بعد اسی آیت میں کس سے کیا؟ ایمان والوں سے, تاکہ اے ایمان والوں, یہ رسول سے خطاب پھر کے فوراً اہل ایمان کی طرف آ رہا ہے, تاکہ اے ایمان والوں تم اللہ پر ایمان لے آؤ. اس رسول کو بھیجا کیوں؟ تاکہ اس رسول کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ, اور وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اور تاکہ تم اس رسول کی مدافعت کرو, عذرا، آپ کے مخالفین جو آپ کے خلاف بولتے ہیں، آپ ان الزامات سے، اتہامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرو، اور وتوقروا، اور تم خود بھی اس نبی کی توقیر کرو، تعظیم کرو، اس کا احترام کرو، اس رسول کا اجلال کرو، اور وتسبحوه بکرۃ واصیلا، اور تاکہ تم اللہ تعالی کی تسبیح پاکی بیان کرو صبح شام. تو اس آیت میں اللہ تعالی نے جہاں اپنی تسبیح کا ذکر کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے مخالفین آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، تم ان سے نبی کی براءت ظاہر کرو، آپ کا دفاع کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ تم خود بھی اپنے طور پر نبی کا احترام اور اس کی توقیر کرو. تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 8-9 ہے. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، اور آپ کا احترام کریں، آپ کی توقیر کریں، اور آپ کا وقار تقسیم کریں. اب دیکھیں اللہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تم کو، تم اللہ کا ویسا احترام نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے. تو وقار لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پر بھی. کیا کہا جا رہا ہے، وتوقروا، تاکہ تم اس رسول کی توقیر کرو، اس کا احترام کرو. دیکھیے رسول سے محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل، آپ کے حکموں کی تعمیل، یہ بات کا مرتبہ ہے. اجلال کے تابع یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، ضروری نہیں اس کی بات بھی مانیں. ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، دوست دوست سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت میں ضروری نہیں ہے آدمی محبت میں ہونے کے باوجود ضد کرتا نہیں مانتا. اور تعمیل، تعمیل میں ضروری نہیں محبت ہو، ضروری نہیں اس میں احترام ہو. ایک نوکر بھی اپنے مالک کی مانتا ہے لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ میں. لیکن جہاں احترام آتا ہے، جہاں توقیر ہوتی ہے، وہاں ضمناً یہ دونوں چیزیں اپنے آپ آ جاتی ہیں. جس کا احترام ہے آپ اس سے محبت نہیں کریں گے، ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت احترام کرتے ہیں محبت نہیں کرتے، احترام کے ضمن میں محبت خود آ جاتی ہے، کیونکہ آپ اس کا احترام اس کی خیر کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے کر رہے ہیں. جب آپ کسی کو بڑا مانتے ہیں، اچھا مانتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے دل میں اس کی محبت واجبی طور پر آتی ہے، اور جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں تو اس کی بات بھی مانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کا اجلال، آپ کی توقیر، آپ کی تعظیم، یہ محبت اور طاعت دونوں کو شامل ہے، یہ ذریعہ ہے باقی دو چیزوں کا. لہذا ایک انسان نبی سے ایسی محبت کرے کہ ادب نہیں کرتا ہے، بے ادب محبت اللہ کو نہیں چاہیے. آپ کسی سے، بچہ محبت کرتا ہے ماں باپ سے، تھپڑ بھی منہ پہ مارتا ہے، بچہ چھوٹا ہے نہیں سمجھتا، اس کو محبت تو ہے اس کو، لیکن اجلال اور تعظیم نہیں ہے. ماں سے بڑا ہونے کے بعد یہ محبت کرتا ہے، لیکن ماں سے بدزبانی بھی کر لیتا ہے، لیکن محبت دل میں ہے. اللہ کو ایسی محبت نبی کی نہیں چاہیے کہ ایک انسان محبت کرے اور نبی کی بات کا کوئی پاس لحاظ نہ ہو، نبی کی ذات کا کوئی اعتراض نہ ہو، بس محبت ہے ہم کو، تو ایسی محبت نہیں. ایسی محبت ہو جس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات دونوں کا احترام ہو، آپ کے بارے میں بے ادبی نہ کرے، آپ کا ادب کرنے والا نہیں ہے. اور ایسی تعمیل کا کوئی فائدہ نہیں جس میں محبت اور تعظیم نہ ہو. مجبوراً اللہ کے رسول کی بات مان رہا ہے، مجبوراً نہیں بلکہ محبت کے ساتھ اور اجلال کے ساتھ ماننا چاہیے. لہذا آج کے درس میں ہم، یہ بہت بڑا عنوان ہے، لیکن کچھ باتیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے متعلق، کہ مسلمانوں سے کیا اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ نبی کا احترام کریں، اور وہ کس طرح ہوگا، اور دوسرا حصہ یہ کہ سلف کس طرح سے احترام کرتے تھے، صحابہ، تابعین اور اہل علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے احترام کرتے تھے، بہت بڑا عنوان ہے اور اس پر گفتگو ضروری اس لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بات، آپ کے حکم کو ماننا، اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات آپ کا احترام نہیں ہو پاتا ہے، اس درجے کا احترام نہیں ہوتا ہے جیسا ہونا چاہیے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ نبی کی تعظیم کی جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں قرآن و سنت میں کیا باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی، لیکن بندوں کے تعلق سے آپ دیکھیے تو پیارے رسول صلی اللہ، کسی نبی کے اور نبی کی عمر کی قسم اللہ نے نہیں کھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی زندگی کی قسم یہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں، انکار کرنے والے اپنے نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور بھٹک رہے ہیں، بات مانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، اور اللہ تعالی نے خود ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے فلاح کو جوڑا ہے نبی کی تعظیم کے ساتھ، کہ کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا جو نبی کا احترام کرتا ہے، نبی کی تعظیم کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ فالذین آمنوا به، تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، نمبر ایک ایمان، نمبر دو ایمان لانے پر کام ختم نہیں ہوگا، وعزرو اس نبی کا دفاع، اس نبی کی عزت پر اگر آنچ آتی ہے تو اس کے لیے خود دوڑ پڑیں، اس نبی کے اوپر لگائے ہوئے الزامات کے لیے خود بولیں اور دفاع کریں، وعزرو، نہ صرف یہ کہ الزام بلکہ نبی کی طرف اگر پتھر یا تیر آ رہا ہے تو اس سے اس کو بچائیں، عزرا کا مطلب ہوتا ہے اس کا دفاع کرنا، وعزرو ونصرو، عزرا جو لفظ بنا ہے عربی زبان میں اسی سے بنا ہے تعزیر، تعزیر کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہ کی سزا ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اس کو تعزیر دی جاتی ہے، تعزیر کا مقصد کیا ہے؟ وہ گناہ کے لیے روک بنتا ہے کہ اگر ایک کو سزا دی جائے گی تو دوسرے اس گناہ سے رکیں گے، تو روک کے لیے عزرا کا لفظ آتا ہے کہ اس نبی کے اور اس کے دشمنوں کے بیچ میں تم بیریئر بنو، کہ ان کے طعنے، ان کی گالیاں، ان کی تہمتیں، ان کے پتھر، ان کے تیر اگر نبی تک پہنچتے تم بیچ میں آ جاؤ، تم نبی کو بچاؤ، تو بچانے کا معاملہ عزرا میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وعزرو اس نبی کا دفاع کرو، اس کو ایک لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کی نبی کو بچاؤ، تم نبی کے لیے بچاؤ بنو، ونصرو اور اس کی مدد کریں وہ لوگ جو اس کا دفاع کریں اور اس نبی کی مدد کریں، واتبعوا النور الذي انزل معه، اور جن لوگوں نے اس نبی کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، جو وحی نازل ہوئی ہے چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا فہم قرآن کی صورت میں ہو، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، تو جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کتنی چیزیں ہوئی، نمبر ایک جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں، نمبر دو اس نبی کا بچاؤ کیا، نمبر تین اس نبی کی مدد کی، بچاؤ میں مدد میں فرق ہے، بچاؤ دشمنوں کے مقابلے میں ہوتا ہے، مدد کسی بھی چیز میں ہوتی ہے کہ نبی مسجد بنا رہے ہیں اس کے ساتھ میں نبی کے ساتھ میں شریک ہو گئے، اس میں دشمن کا کوئی معاملہ نہیں ہے، خیر کا کام ہے نبی کا تعاون کیا ہے، اور شر سے نبی کی حفاظت کی، دونوں باتیں آگے، عزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذي انزل معه، اور اس نور کی پیروی کی جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، صرف ایمان نہیں لائے بلکہ نبی کے علم کی پیروی بھی کی، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو کامیابی کی شرائط میں سے، کامیابی کے لازمی اسباب وسائل میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نبی کا دفاع کریں، نبی پر کوئی آنچ آنے نہ دے. اللہ کے نزدیک نبی کی شخصیت محترم ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر تین، نبی کی توقیر و تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام سے نہ پکارا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ سورہ النور کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اسی طرح سے نبی کو بھی نہ پکارو. جیسے تم اونچی اونچی آواز سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے ادھر، کسی کو بولتا آدمی پکارتا ہے، اس کا وہ احترام اس میں نہیں ہوتا ہے، قریبی آدمی ہے، دوست ہے، اس کو ایسے ہی بلا لیا، ذرا یہاں چلا کے بلایا، پکار کے بلایا. تم آپس میں ایک دوسرے سے جیسے بات کرتے ہو، ایک دوسرے سے جیسے پکار کے بلاتے ہو، ایک دوسرے سے جیسے کلام کرتے ہو، وہ انداز تم نبی کے لیے اختیار مت کرو. نبی تمہارے عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، تم چیخ پکار نبی کے ساتھ ویسی نہیں کر سکتے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور تم نبی کو جیسے آپس میں نام سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تم نبی کو نام سے ویسے پکار نہیں سکتے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کی پکار تمہاری ویسی نہیں ہونا چاہیے جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو علماء نے اس کے ضمن میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا، یا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے چیخ پکار کر کے بلانا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہوں، تو ایسے ذرا ذرا کسی کو نہیں کر سکتے، نبی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے. اسی لیے اللہ نے دوسرے کا کہا کہ تم باہر کھڑے ہو کر، جو لوگ باہر کھڑے ہو کر نبی کو گھر میں سے پکارتے ہیں کہ باہر آ جائیں، تو یہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں. کہ جو لوگ رسول کو باہر گھر کے باہر کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں باہر آ جاؤ، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ ان کے پاس عقل نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے آواز دے کے بلانا جیسے ایک دوسرے کو آدمی بلاتا ہے، یہ اللہ نے منع کیا نبی کے احترام کی وجہ سے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں ہیں تو اس مجلس میں آپ کی آواز پر آواز بلند کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. کہ تمہاری آواز نبی سے اونچی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے. ولا تجہروا له بالقول، اور زور زور سے آواز دے کر نبی کو نہ پکارو، اس کے ساتھ بات نہ کرو. یہ دو صورتیں ہیں، ایک آدمی براہ راست نبی سے بات کر رہا ہے اور دوسرا آدمی کسی اور سے بات کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں مجلس میں اور یہ کسی اور سے اونچی اونچی آواز سے آپ کی آواز سے بڑھ کے بات کر رہا ہے، یا پھر اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت آپ کی آواز سے اس کی آواز اونچی ہے. تو کہا کہ ایسا نہ ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی سے بڑھ کے اونچی آواز سے بات نہ کرو، اپنی آواز کو نبی سے اونچا نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم نبی سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو نبی سے بلند کرو. کجہر بعضکم لبعض، ویسا جیسا آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے کرتے تمہاری بات آواز اونچی ہو جاتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دی جائیں، تمہیں معلوم تک نہ ہو، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں احساس بھی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری ساری نیکیوں کو ختم کر دے. یعنی آپ دیکھیے، کوئی چھوٹی چیز ہے، ایک انسان کے اعمال کا عطارت ہو جانا یہ معمولی بات نہیں ہے. اور یہ کس کام پہ ہو رہا ہے کہ نبی سے اونچی آواز، نبی سے تم ایک دم سخت کلامی، نبی سے بڑھ کے اونچی آواز تم کر رہے ہو. جیسے آپس میں ایک دوسرے سے حجت کرتے ہو، ایسے تم نبی سے کرنے لگ جاؤ. اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائے، تمہیں اس کا احساس تک نہ ہو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، ہاں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بات کرتے ہیں تو اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے, یعنی اللہ کی آزمائش میں ان کے دل تقوی کے لائق ہیں, اللہ نے ان کا تقوی دیکھ لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ سورہ الحجرات کی آیتیں ہیں. ان میں آپ دیکھیں اللہ نے ایک طرف ڈانٹا اور ایک طرف تعریف کی. ڈانٹا اس بات پر کہ کہیں تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے, اگر ایسا ہو گیا تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اور دوسری طرف اللہ نے تعریف کی کہ کہا کہ جو لوگ نبی کی موجودگی میں پست آواز سے بات کرتے ہیں, ادب سے نیچی آواز سے بات کرتے ہیں, ان کے دل تقویٰ والے ہیں اور ان کے لیے اجر ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے. تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرنا اتنا ناپسند ہے کہ کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال باطل کر سکتا ہے. تو یہ نبی کا احترام ایمان والوں کے لیے سکھایا جا رہا ہے. نمبر پانچ, جہاں آواز کے اعتبار سے نبی کی آواز پر آواز بڑھانا نہیں ہے, وہیں نبی کی بات کے مقابلے میں ہماری بات کو رکھنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم, اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو یا کسی کو آگے نہ بڑھاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم, یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا جانکار ہے, اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ سورہ الحجرات کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے اور جواب آپ دینے والے ہیں, آپ سے پہلے ہی جواب دے دینا, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آتی ہے, آپ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو رکھنا, آپ کے فتوے کے مقابلے میں اپنے فتوے کو رکھنا یا کسی اور کے فتوے کو رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے اور آپ کے حکم کے مقابلے میں اپنی یا کسی اور کی رائے کو رکھنا, یہ سب نبی سے آگے بڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ کی بات اور رسول کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح مت دو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم, یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تو نبی کا احترام یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے احترام کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کا بھی احترام ہونا چاہیے. یعنی کہ نبی کی محبت دل میں ہے, نبی کی ذات کا احترام ہے, لیکن آپ کی بات نہیں مانتا ہے اور آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسے آپ کی ذات کی اہمیت ہے, ویسے آپ کی بات کی بھی اہمیت اور اس کا احترام ہونا چاہیے. نمبر چھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ بھی ہے کہ آپ کی محبت پر کسی اور کی محبت کو ترجیح نہ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. وہ انسان ایمان والا, تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے, حتی اکون احب الیہ, یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کس سے؟ من والدہ, اس کے والد سے, اس کے باپ سے, وہ ولدہ, اس کی اولاد سے, والناس اجمعین, سارے لوگوں سے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت عموماً تین قسم کی ہوتی ہے. ایک محبت ہوتی ہے تعظیم و اجلال کی, ایک محبت ہوتی ہے شفقت اور رحمت کی، اور تیسری محبت ہوتی ہے کسی خوبی اور احسان کی وجہ سے۔ ایک آدمی کسی کی تعظیم کرتا ہے اس سے محبت بھی ہوتی ہے، آدمی کو کسی پر رحم آتا ہے شفقت کی وجہ سے اس پر آدمی اس کی محبت کرتا ہے، جسے اولاد ہے مثلا باپ کی محبت ہے تعظیم کی احسانات ہے، اور اولاد کی محبت ہے شفقت کی اور رحمت کی محبت ہے، اور کسی خارجی انسان کی محبت ہوتی ہے اس کی خوبی کی وجہ سے، فلاں انسان بڑا سخی ہے، فلاں انسان بڑا علم والا ہے، فلاں انسان بڑا عبادت گزار ہے، تو اس کی خوبی کی وجہ سے اس کی محبت دل میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تینوں اسباب کی وجہ سے مقدم ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اعتبار سے آپ سب پر مقدم ہے، سارے بندوں میں مقدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں ہماری خاطر اٹھائی، ترحم کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب پر مقدم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں اور احسانات ہیں، ان احسانات کی وجہ سے، ان خوبیوں کی وجہ سے بھی آپ کی محبت سب پر مقدم ہے، اس لیے کہ آپ سے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے، آپ سے زیادہ تکلیف اٹھانے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ مرتبے والا کوئی نہیں۔ لہذا کہا کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں، جو تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں کہا کہ اس کے باپ سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے، باپ کا آدمی احترام کرتا ہے، باپ کے اوپر بھی نبی کو مقدم رکھا جائے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں، باپ نہیں ہے لیکن آپ باپ کی طرح ہیں، اس اعتبار سے کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو دین اور ادب سکھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو دین اور ادب سکھایا ہے، تو اس اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، جیسے باپ کا احترام ہوتا ہے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کئی زیادہ گنا احترام ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے منع کیا کہ ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نزدیک یہ چیز بڑی سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، یقینا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جن سے اللہ کو تکلیف دیں یا رسول کو تکلیف، اللہ کو کسی سے تکلیف ہوتی ہے نہیں، لیکن عمل وہ کرتے ہیں، اللہ کو گالی دینا، اللہ کو برا کہنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالی کی تعظیم نہیں کرنا، اللہ کی بے حرمتی کرنا، ایسے کام کرتے ہیں جو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، جس سے تکلیف دینے کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف دینے کا عمل کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واعد لہم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے دنیا میں کیا ہے، لعنت ہے، اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اللہ تعالی نے آج بھی ان کے لیے ایک بڑا ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، بے حرمتی کرنا، ستانا، اس طرح کا کوئی بھی عمل کسی کے ساتھ ایک آدمی کرتا ہے تکلیف دینے والا، اگر رسول کے ساتھ کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے بعض صحابہ کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی، جسے اللہ نے فرمایا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، پوری تفصیل میں کروں تو درس کے لیے وقت بہت لگ جائے گا، اس لیے اختصارا میں باتیں بیان کر رہا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعض اوقات صحابہ جاتے تھے، دعوت ہے، اور دعوت ہے، کھانا نہ کھایا، اس کے بعد گپ شپ شروع ہوگی، لمبی گپ شپ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بولتے نہیں سکتے کہ جاؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی چھوٹا، اور لوگ آ کے بیٹھ گئے, بیویاں ہیں, گھر کا معاملہ ہے, آرام کا معاملہ ہے, بیویوں کا پردہ ہے, پریشانی ہے. اب لوگ گئے, کھانا پکنے سے پہلے پہنچ گئے اور انتظار میں بنا بنا کھانا. دعوت ہے نبی کی, نبی کی دعوت کون چھوڑے گا بھائی, برکت اور خیر کون حاصل نہ کرے, محبت ہے نبی سے. اور یہ اس میں شرف بھی ہے کہ دعوت کس کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ذرا جلدی جا کے بیٹھ جائیں گے. اب جلدی جا کے بیٹھے تو نبی کے گھر میں پریشانی کہ لوگ انتظار میں کھانا پکا کھانا پکا. ابھی نبی بڑے حیا والے کہ لوگ انتظار میں کھانے کے. ٹھیک ہے کھانا کھا لیا, کھانا کھانے کے بعد ادھر کی بات ادھر کی بات بات گپ شپ. نبی کے گھر میں بیٹھ کے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے بھائی, کوئی معمولی شرم ہے؟ اب بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے, انتظار کر رہے ہیں کب جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا کرنے والے, آپ تو بول نہیں سکتے کہ بھائی جاؤ, ہوا نہ کھانا جاؤ گھر کو, بولیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہوتی تھی. اللہ نے آیتیں نازل کی, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے ایمان والو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر ہیں ان میں تم بغیر اجازت کے داخل نہ ہو, اجازت ملے تو ہی جاؤ, بلایا جا آ جاؤ تو ہی جاؤ, ورنہ نہیں. الا طعام غیر ناظرین الا, کھانے کی طرف اگر دعوت تم کو ہو تو جاؤ, ایسے نہ جاؤ کہ جا کے انتظار کرتے رہو. اتنی جلدی پہنچ گئے کہ ابھی بنانے اور گھر والے شانے ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی ہو رہی کہ لوگ آگے اور کھانا نہیں بنا. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا, ہاں لیکن جب تم کو بلا دیا جائے اب آؤ تب جاؤ, جب تک کہ بلایا نہیں جائے گھر میں مت جاؤ. فاذا طعمتم فانتشروا, جب کھانا ہو جائے کھانا کھا چکو تو روانہ ہو جاؤ, زمین میں پھیل جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث, یہ نہ کرو کہ گفتگو کی چاہت میں وہیں بیٹھے رہو, کچھ تو کچھ بات نکلے تو چلو مزہ آ رہا ہے بات کرنے میں, وہیں بیٹھے ہوئے چپکے ہوئے زمین سے, گھر میں ہی بیٹھے ہوئے باتوں میں گپ شپ میں لگے رہے, ایسا مت کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم, تمہارا ایسا کرنا نبی کو تکلیف دیتا ہے, نبی کی تکلیف کا باعث ہے, اور نبی تو تم سے بڑے شرماتے ہیں, بولنے کے لیے شرماتے ہیں کہ گھر کو جاؤ, تو اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. واللہ لا یستحی من الحق, ہاں اللہ حق بات بولنے سے نہیں شرماتا ہے. اللہ تعالی شرماتا نہیں, کے لیے اللہ نے آیت نازل کی, تمہارا ایسا کرنا اس سے کیا ہو رہا ہے, نبی کو تکلیف. نبی کی تکلیف کا خیال کس کو ہے؟ اللہ تعالی. اللہ نے آیت نازل کی, ایسا مت کرو, تمہارا ایسا کرنا نبی کو تکلیف دیتا ہے بھائی. اللہ تعالی نے آیت نازل کی کہ تم نبی کو تکلیف مت دو. تو یہ آیت نازل کی کہ فائدہ تائم تم فن تشیرو, جب تم کھا چکو تو تم نکل جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتے تھے, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ایمان والوں کے لیے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچائی جائے کسی بھی اعتبار سے, قول سے, عمل سے, کسی بھی طرح سے. نمبر آٹھ, آپ کی بے حرمتی بالواسطہ اس کا سبب بننا بھی غلط ہے. ایک تو ایک آدمی نبی کا براہ راست انسلٹ کرے, آپ کو تکلیف دے, آپ کی دلازاری کرے, یہ بھی جرم ہے. لیکن یہ بھی برا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے کسی اور کو نبی کی شان میں گستاخی کا موقع ملے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو, لا تقولوا راعنا, راعنا مت کہو, راعنا مت کہو. ہماری طرف ذرا نظر کرم کیجیے, اس طرح سے راعنا اس زمانے میں کہا ہے, ہمارے حال پر غور کیجیے, اس طرح سے کہا جاتا تھا راعنا, ہماری رعایت کیجیے. وقولوا انظرنا واسمعوا, لیکن تم یوں کہو ہماری طرف ذرا نگاہ ڈالیے, اس طرح سے تم کہو, واسمعوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں وہ سنو. یعنی آپ کی بات جب تم یوں کہو اور آپ خطاب کریں سنو, اور آپ جو حکم دیں اس کو مانو. وللکافرین عذاب علیم, ہاں کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اس آیت میں ایمان والوں کو ایک لفظ سے منع کر کے دوسرے لفظ کی تلقین کی گئی، تم رائنا مت کہو، تم کیا کہو؟ انظرنا. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین یا اہل کتاب، خاص طور سے اہل کتاب آتے تھے اور رائنا کو تھوڑا لمبا کر کے کہتے تھے. کیا کرتے تھے؟ رائنا. تو رائنا کیا ہے؟ رائنا یعنی اے ہمارے چرواہے. رائی کس کو کہتے ہیں؟ چرواہ. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے رائی، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو وہ لوگ تھوڑا لمبا کر کے بے حرمتی کے لیے تو چرواہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسلٹ کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے ہی منع کر دیا، یہ بولو ہی مت کہ کسی کو موقع اس طرح کا ملے تم کہو انظرنا. ہماری طرف نگاہ کرم کیجئے، ہماری طرف نظر ڈالیے، ہمارے حال کو دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا؟ سوال یہ ہے، ایسا کیوں، لفظ چینج کیوں کر دیا؟ تاکہ ان لوگوں کو موقع نہ ملے جو اس لفظ کا فائدہ اٹھا کے کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی، آپ کا انسلٹ کرتے ہیں. لہذا نبی کا احترام اللہ کے نزدیک اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ایمان والوں کو لفظ بدلنے کے لیے کہا. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 9. نبی کے احترام میں سے یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح نہ کرے، یہ بھی نبی کی بے حرمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے بالکل صحیح نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اور یہ بھی نہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی نکاح کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے ہمیشہ کے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ نکاح حرام کر دیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی انسان، کوئی مسلمان آپ کی کسی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے؟ جائز نہیں. اللہ نے قرآن میں حرام کر دیا اس کو. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت سنگین اور بہت بھاری ہے. بالکل صحیح. تو یہاں کہا نبی کو تم تکلیف دو، اور تکلیف کی ایک صورت کیا بتائی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم آپ کی کسی بیوی سے نکاح کرو. اس اعتبار سے بھی کہ اللہ نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہے؟ ازواج امہات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری کیا ہیں؟ ماں ہیں. اسی لیے ازواج مطہرات امہات المؤمنین کہا جاتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی کیا ہیں؟ مائیں. ماں تو ماں سے نکاح ہوتا ہے، لیکن ماں اس اعتبار سے ہے کہ جنم دیا، فوراً جا کے میراث میں کچھ لینے کے لیے کوشش کریں، نہیں. ماں اس اعتبار سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ماں کا مرتبہ دیا ہے. یہ نہیں کہ نسب جا کے جڑتا ہے، یہ بھی نہیں کہ رضاعت ہے، یہ وہ مرتبہ ہے جو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو دیا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی تعظیم اتنی نہ بڑھ جائے کہ وہ اللہ کے برابر ہو جائے، یہ شرک میں داخل ہونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصار ابن مریم، تم مجھ کو تعریف میں ایسے مت بڑھاؤ جیسے نصارہ نے ابن مریم کے ساتھ کیا. فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول، بلکہ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، تو تم میرے بارے میں کچھ کہو تو یوں کہو کہ آپ اللہ کے بندے تھے اور آپ اللہ کے رسول تھے. یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اتنی کرنے لگے کہ آپ کو اللہ کے برابر کرنے ہیں، آپ کے ساتھ شرک کرنے لگے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. بلکہ اللہ کا مقام سب سے اوپر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اتنا بڑھا دیا کہ اللہ سے بھی بڑھا دیا یا اللہ کے برابر کر دیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جی اللہ کو سجدہ کریں تو نبی کو بھی کر رہے. حضرت معاذ آ کے سجدے میں پڑ گئے، آپ نے کہا یہ کیا معاذ، کہا اللہ کے رسول ہم نے دیکھا شام میں لوگ اپنے بڑوں کو کرتے ہیں، ہم نے آپ کو کیا؟ کہا نہیں، کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ بشر کو سجدہ کرے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کے لیے میرے لیے نہیں ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ نبی کی بھی قسم کھائے، رسول کی قسم، جائز نہیں۔ کیوں؟ قسم کس کو، کس کی کھانا چاہیے؟ کھائے تو اللہ ہے۔ من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ، کہ کوئی آدمی قسم کھائے تو اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتا ہے، رسول کی قسم کھائے تو نہیں۔ گواہ بنا رہا، بولے اللہ اس کا رسول گواہ ہے، یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ گواہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بناتے تھے اللہ کو، ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے کب؟ قیامت کے دن۔ آپ کا گواہ کون ہے بھائی نکاح کیے؟ کہ اللہ اس کا رسول گواہ ہمارا۔ ایسا نکاح ہوتا، دو گواہ ہونا چاہیے نا نکاح کے لیے، بولے ایک اللہ ایک رسول ہے، ایسا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ سخت گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اللہ کے برابر نہیں ہونا چاہیے، ہاں آپ کا جو مقام ہے آپ کی ویسی تعظیم ہو۔ سارے بندوں میں سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایها الناس علیکم بتقواکم، اے لوگو اپنا تقوی، اپنا بچاؤ اختیار کرو، تقوی کا اہتمام کرو۔ ولا یستہوینکم الشیطان، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اچک لے جائے، بھٹکا دے۔ انا محمد ابن عبد اللہ، میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا، عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل، اللہ کی قسم میں بالکل پسند نہیں کرتا کہ اللہ نے جو میرا مقام رکھا ہے تم اس کو اس مقام سے اونچا اور اسے بڑھانے لگ جاؤ۔ قسم کھا کے کہا مجھے بالکل پسند نہیں کہ تم جو میرا مقام اللہ نے طے کیا ہے، جو اللہ نے مجھ کو مرتبہ دیا ہے، اس سے تم اس کو بڑھانے لگ جاؤ، مجھ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ مسند احمد کی روایت اور صحیح روایت ہے۔ ان حدیثوں سے، دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا مقام اللہ کے برابر نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا تو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، اللہ تعالیٰ کے مرتبے میں شامل کر دیا، تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں سلف کیسے تعظیم کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسور ابن مخرمہ کہتے ہیں، ان کی روایت لمبی روایت ہے، عروہ ابن مسعود الثقفی، یہ صحابی ہیں، بعد میں ایمان لائے، یہ شروع میں اسلام نہیں لائے تھے، بہت دیر سے ایمان لائے۔ کہتے ہیں کہ فرجع عروہ ابن مسعود الثقفی الى اصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے حدیبیہ کے وقت میں، قریش کی طرف سے، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، قریش کی طرف سے اسپوکس مین بن کے آئے تھے اور آ کے بات چیت کی۔ کہتے ہیں فرجع عروہ ابن مسعود الثقفی الى اصحابہ، عروہ ابن مسعود الثقفی اپنے لوگوں کے پاس لوٹے، قریش کے پاس، تو آ کے انہوں نے کیا کہا؟ کہا فقال ای قوم، اے میری قوم والو، واللہ لقد وفدت علی الملوک، میں بادشاہوں کے پاس وقت لے کر گیا ہوں، وہاں بات چیت کے لیے گیا ہوں، ووفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی، اور قیصر کسرا، قیصر کسرا اور نجاشی کے پاس بھی میں گیا ہوں بات کرنے کے لیے، بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم، قیصر کسرا اور بادشاہوں کی بھی تعظیم ان کے ماننے والے ویسا نہیں کرتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کون کرتا ہے؟ آپ کے صحابہ کرتے ہیں۔ بادشاہوں کی بھی تعظیم، آپ سوچیے بادشاہوں کی تعظیم کیسی ہوتی ہے، بادشاہوں کا بھی وہ احترام نہیں، وہ تعظیم نہیں، وہ اجلال نہیں جو کون کرتا ہے؟ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. واللہ ان تنقم ان تنقم نقامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم. اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے بھی ہیں تو ان کے ساتھیوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کا تھوک اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے. اب ہم کو کیوں برا لگتا ہے؟ یہ ہمارے تھوک ویسے سڑے ہوئے ہیں نا. ہم کوئی بولے گا ادھر آؤ ہاتھ دکھاؤ تھوڑا تھوکتا ہوں. کوئی مولوی بولے اگر کسی ہاں مقتدی کو کیا کہے، کیا مولانا دماغ خراب ہوا کہ تمہارا؟ اگال دان بھی اگر دے تو لینا پسند نہیں کرے گا. تو ہمارا معاملہ، ہم بھائی گھٹیا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ اعلیٰ تھے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رشتے میں آتی تھی، آپ ان کے گھر جایا کرتے تھے اور آرام کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسینہ آتا تھا. کان کثیر العرق، حدیث میں ہے کہ آپ کو بہت پسینہ آتا تھا. تو چمڑے کا تکیہ تھا اور آپ لیٹے ہیں اور پسینے کے قطرے جو ہیں وہ چمڑے کے اس تکیے پر جمع ہو جاتے ہیں. کپڑے میں تو جذب ہو جاتا ہے لیکن چمڑے میں جذب نہیں ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت ام سلیم نے دیکھا کہ پسینہ جمع ہے، تو آ کے اپنی شیشی میں اس کو لے لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی، کہا کیا کرتی ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول، آپ کا جو پسینہ ہے ہم اپنے بہترین سے بہترین عطر میں ملاتے ہیں، اس کی خوشبو اس پر غالب آ جاتی ہے. اس کی خوشبو اس پر. ہمارا پسینہ کوئی کھڑا نہیں کرتا ہمارے کو پاس میں. ہم لوگ ہیں بھائی، اپنے پر ہم اللہ کے نبی کو قیاس سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ انسان تھے، پاکیزہ انسان تھے. تو آپ کا یہ حال تھا، تو کہا کہ آپ کا حال یہ ہے، آپ تھوک دیں اگر تو آپ کے ساتھی کیا کرتے ہیں؟ اس تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. اتنا پاکیزہ آپ کا لعاب ہے. اور فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ اپنے چہرے اور اپنے بدن پر اس کو لگا لیتا ہے. اگر آپ کلی کریں اور کلی کر کے تھوک دیں، صحابہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو کیا کرتے تھے؟ یعنی اس کا آپ کا تھوک بھی جو ہے اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے. اور کوئی آدمی کہے گا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم لوگ دیکھیے، صحابہ ہم سے زیادہ کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے منع کیا ان کو کبھی؟ آپ کو کوئی حدیث پڑھے مت کرو ایسا؟ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسروں میں فرق ہے. آپ کا تھوک ہو یا آپ کے وضو کے قطرے ہوں، یہ برکت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسرے کا نہیں، مولوی صاحب کا ہے، پیر ہے، اس کا بھی لو. اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کو کوئی کرتا تھا ایسا؟ وضو کر رہے تو قطرے لے رہے ان کے؟ نہیں. یہ کس کے ساتھ خاص تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے تبرک کرتے تھے. وَفَذَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ان کو دیتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے لپکتے ہیں کہ کون پہل کر کے اس کو پورا کر لے. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو اس کے جو قطرے ٹپکتے ہیں آپ کے وضو کے، تو صحابہ لڑ پڑتے ہیں اس کے قطرے اپنے لیے لینے کے لیے کہ وہ قطرے لیں اور اس کو کیا کریں گے؟ اپنے چہرے اور بدن پر ملیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا دیتا ہے، اس کے ذریعے سے خیر عطا کرتا ہے. یہ اسلام میں ہے، لیکن یہ پیر صاحب کے لیے نہیں. کس کے ساتھ خاص تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بہت سالوں کے لیے پہلی بار سننے کو تو عجیب لگ رہا ہوگا، ہاں کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دوسروں کا تو نہیں ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں. لیکن یہ کس کے لیے خاص تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ. جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو آپ کے ساتھی اپنی آواز کو آپ کی موجودگی میں کیا کر لیتے ہیں؟ پست کر لیتے ہیں. وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ. اور اپنی نگاہ آپ کی طرف نہیں کرتے ہیں آپ کے تعظیم کی، آپ کی تعظیم کے طور پر نگاہ بھر کے آپ کی طرف جو ہے نگاہ اٹھا کے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں. تو صحابہ آپ کا اتنا احترام کرتے تھے. کون بول رہا ہے؟ ایک انسان جو آ کے باہر والا دیکھ رہا ہے مسلمانوں کو کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا. کوئی بادشاہ کو بھی ایسے نہیں کرتا جیسا ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو صحابہ تعظیم اللہ، دیکھیے لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے، تعظیم اللہ. تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے؟ تعظیم کرتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے، امام البخاری نے کتاب الشروط میں اس کو روایت کیا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بات معلوم ہوتی. دوسری چیز جسے آخری بات ہم نے سنی کہ صحابہ اتنا احترام کرتے تھے، بعض صحابہ، سب کے سب نہیں، بعض صحابہ اتنا ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا کہ نگاہ اٹھا کے آپ کو دیکھتے بھی نہیں تھے، اتنا آپ کا اجلال ان کے دلوں پر مسلط تھا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، لمبی روایت ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں وما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، میرے دل میں میرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کوئی پیارا نہیں ہے، میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کی محبت نہیں ہے. ولا اجل في عيني في عيني في عيني منه، اور میری نگاہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں تھا. وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں نگاہ بھر کے نگاہیں بھر کے آپ کو دیکھوں، بالکل دل بھر کے آپ کو دیکھ سکوں، میری طاقت اتنی نہیں تھی. اجلال اللہ، کیسے؟ آپ کے اجلال کی وجہ سے، آپ کے جلال کی وجہ سے. اور ولو سئلت ان اصفه ما اطقت، کیوں؟ لانی لم اکن املا عینی منه، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ذرا بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، تو میں واضح طور پر بتا بھی نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ میں نے کبھی آپ کو نگاہیں بھر کے دیکھا ہی نہیں. آپ سوچئے، یعنی کتنا احترام، کتنا ڈر، کتنی تعظیم، کتنی اجلال، کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کو میں نگاہ بھر کے دیکھوں. اس لیے کہ بعض صحابہ نے کہا آپ کا چہرہ سورج کی طرح تھا، ایک دم روشن. کہتے ہیں میں آپ کو نگاہ بھر کے دیکھ، سورج کو آدمی دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے آپ کا چہرہ ایسا رونق والا، ایسا جلال والا تھا کہ بعض صحابہ آپ کو دیکھ نہیں پاتے تھے. کہا کہ میں نے کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں آپ کو، آپ کی تعظیم کی وجہ سے. اور کوئی پوچھے گا تو بتا بھی نہیں پاؤں گا میں اتنا زیادہ، میں بس ہلکا ہلکا دیکھ لیا. نگاہ بھر کے آپ کو دیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ کی ہیبت کیسی تھی؟ آپ کی پریزنس میں آدمی کا دل دھڑکتا تھا، آپ کا رعب اتنا تھا. اچھے اچھے بہادر آ کے بیٹھتے تھے، مشرکین میں سے بھی آپ کی بات مان کے چلے جاتے تھے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فکلمہ فجعل ترعد فرائصہ، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اس سے بات کیا، اس نے آپ سے بات کی. آپ نے جب اس سے بات کی فجعل ترعد فرائصہ، اس کا حال یہ ہو گیا کہ اس کے یعنی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ پھولنے لگا، کانپنے لگا. جیسے آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھے تو آدمی جو ہے اس طرح سے گھبرانے لگتا ہے، تو اس کا حال، اس کی سانسیں پھولنے لگی ہیں. فقال له حون عليك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا، کیا کہا؟ حون عليك، ذرا ہلکے، دھیرے، ذرا دھیرے. فإني لست بملك، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے، گھبراؤ مت، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. انما انا ابن امرأة تأكل القديد، میں تو اس عورت کی اولاد ہوں جو روٹی کے ٹکڑے کر کے کھاتی تھی. میں عام آدمی ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن اس آدمی کو کیا کریں گے، وہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے کیا ہو رہا، اس کا حال بات کرنے نہیں آ رہا، اس کا سانس پھولنے لگ گیا، ایک دم گھبرانے لگا. تو آپ کی توازو تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کا وقار آپ کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ آدمی اگر آپ کی مجلس میں آ کے آپ کے پاس بیٹھ جائے گھبرانے لگتا تھا آپ کے دبدبے کی وجہ سے. اس کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. یزید بن اسود کہتے ہیں حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع. حجت الوداع میں جو آپ کا حج تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, ہم اس حج میں آپ کے ساتھ تھے. قال فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح او الفجر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی. ثم انحرف جالسا. نماز جب آپ نے پڑھائی تو نماز کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد گھوم کے پھر کے بیٹھ گئے جیسے امام بیٹھتا ہے مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے. واستقبل الناس بوجهه, اور آپ نے اپنا چہرہ قوم کی طرف لوگوں کی طرف پھیر دیا, سلام پھیر کے پلٹ کے بیٹھ گئے جس ذکر میں بیٹھتا ہے آدمی نماز کے بعد. فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ مِن وَرَاءِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ. آپ جب پلٹ کے بیٹھے تو آپ نے دیکھا دور دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جماعت میں شریک نہیں ہوئے, الگ جا کے وہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں صفوں میں. فَقَالَ ائْتُونِي بِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ, آپ نے ذرا بلاؤ ان کو. آپ نے کیا کہا, ان دونوں کو بلاؤ, یہاں بلاؤ ذرا ان کو. کہتے ہیں فَأُوتِيَ بِهِمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا, ان کو بلا رہے آپ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے. وہ جب آیا تو ان کا سانس پھولنے لگا, ایسے ڈر گئے ہو, مطلب کیا ہوتا معلوم نہیں. تو وہ گھبرائے ایسے سہمے سہمے آئے کہ ان کا سانس پھولنے لگا. فقال ما منعكما ان تصلي مع الناس, آپ نے ان سے پوچھا تم کو کیا رکاوٹ بنی, لوگوں کے ساتھ تم نماز میں کیوں شریک نہیں ہوئے. قال یا رسول اللہ انا کنا قد صلینا فی الرحال, کہا کہ ہم نے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لی تھی, حج کا سیزن ہے, کہا کہ ہم نے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لی تھی, اس سے ہم شریک نہیں ہوئے. قال فلا تفعل, آپ نے کہا ایسا مت کرنا, آئندہ ایسا نہیں کرنا. اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الصلاه مع الامام فيصليها معه فانها له نافله. آپ نے کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے رحل میں اپنے خیمے میں اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھ لے اس کے بعد آیا اور دیکھے امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ پھر سے دوسری مرتبہ جماعت میں شریک ہو. کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ, دوسری نماز جو پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ اس کے لیے نفل ہو جائے گی. بیٹھ کے کرے گا کیا بھائی, بیٹھ کے کرے گا کیا, وہ جماعت میں شریک ہو جائے. اسی لیے کوئی آدمی اگر نماز پڑھ چکا ہو اور دینی مجلس کے لیے یا کسی مشورے کے لیے آ جائے مسجد کے اندر, دیکھے جماعت چل رہی ہے تو کیا کریں, پیچھے بیٹھ کے واٹس ایپ چیک کریں, اس کو کیا کرنا چاہیے, جماعت میں نفل کی نیت سے شریک ہو جانا چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ امام کی نیت میں اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ تم میں سے آئے اور جماعت میں شریک ہو جائے, اس کے لیے نفل ہو جائے گی. اس کو امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن حبان اور ابن خزیمہ نے روایت کیا, الفاظ امام احمد کے ہیں. تو اس سے معلوم ہے کہ صحابہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے تھے تو آپ کا رعب ان کے اوپر ہوتا تھا, آپ کا احترام ان کے دلوں میں ہوتا تھا. نمبر چار, صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے تھے کہ اگر کسی بات کی وجہ سے آپ کے گھر آ کے دستک دینا ہو تو بہت ہلکے سے اس طرح سے کھٹ کھٹ آپ کے ناخن سے ایک دم اس طرح سے دستک دیتے تھے, دھار 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 دھار, اس طرح سے نہیں باہر کھڑے ہو کے آواز دیں گے ایسا نہیں, بلکہ ہلکا جو ہے ادب سے ناک کیا اور پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے, ایک دم ادب سے ناک کرتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان تقرا بالاظافیر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں پر لوگ ناخن سے دستک دیا کرتے تھے, ٹک ٹک, بس کتنا زیادہ نہیں بہت زیادہ, دروازہ ہلا رہے کھولو کھولو جلدی کھولو, ہم آئے کام سے آئے, بول دین کا کام ہے جلدی کھولو, بالکل ناخن سے دستک دیتے تھے اور آپ کا انتظار کرتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ کانا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح قرع بالاصابع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ جب کسی کو کھلوانا ہوتا تو کیا کرتا، وہ انگلیوں سے اس پہ ہلکا سا جو ہے دستک دیتا ہے۔ اس روایت کو امام البخاری نے الادب میں اور اسی طرح سے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں خطیب نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ مسجد نبوی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زور سے بات نہیں کرتے تھے۔ صاحب ابن عزیز کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد فحسبنی رجل، میں مسجد میں کھڑا تھا، ایک آدمی نے کنکریاں اس کو ماری، فنظرت میں نے پلٹ کے دیکھا، فاذا عمر بن الخطاب تو دیکھا کہ عمر بن خطاب ہے، کیا کر رہے ہیں اس کو کنکری مار رہے ہیں، فقال اذهب فاتنی بهذین، عمر نے کہا وہ دو آدمی ان کو لے کے آ، مسجد میں دو آدمی ہیں ان کو ادھر لاؤ، فجئته بهما میں گیا اور وہ دو آدمی ان کو پکڑ کے حضرت عمر کے پاس لایا، قال من انتما حضرت عمر نے پوچھا کون ہو کون تم لوگ، حضرت عمر ہے پوچھا تم لوگ دونوں کون، تم پہچانتے نہیں تھے، کہا تم لوگ کون ہو، اور کہا کہ من اين انتما کہاں سے آئے، آئے کہاں سے تم لوگ، قال من اهل الطائف کہا ہم لوگ طائف سے آئے ہیں، ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں طائف سے آئے، قال لو كنتما من اهل البلد لاوجعتكما اگر تم مدینہ کے ہوتے نا تمہاری پٹائی کرتا میں، کیوں ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی اونچی آواز کر کے باتیں کرتے ہو، یعنی اگر تم باہر کے سے چھوڑ رہا تم کو تم کو معلوم نہیں ہوگا، اگر تم مدینہ کے ہوتے لاوجعتكما تمہاری پٹائی کرتا میں، تم نبی کی مسجد میں زور سے آواز سے بات کرتے ہو، یعنی آپ دیکھیے مسجد نبوی کا احترام ہے کہ اس میں زور، کیونکہ اس سے جڑا کس کا حجرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اپنی قبر میں مدفون ہیں، اس سے جڑا ہوا تھا، وہ تو بعد میں داخل کیا گیا اس کو مسجد میں، لیکن پہلے والا حضرت عائشہ کے حجرے میں تھا اور ایک دم حجرہ کیسا تھا جڑا ہوا، کیسا حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے اور آپ مسجد میں بیٹھ کے اپنا سر گھر میں کر دیتے اور میں آپ کا سر دھوتی اور آپ کے سر میں کنگھی کرتی ہے، اتنا جڑا ہوا تھا حضرت عائشہ کا حجرا، اتنا جڑا ہوا تھا، تو کہا اللہ کے نبی کی مسجد میں اونچی اونچی آواز میں بات کرتے اگر تم یہاں کے ہوتے تمہاری پٹائی کر دیتا میں۔ تو صحابہ، یہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بڑے ادب سے بیٹھا کرتے تھے، یہ تو وقت گفتگو حیت جسمانی حیت کیسی تھی۔ اسامہ بن شریک کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مجلس میں گیا، کأنہما علی رؤوسہم الطیر ایسا حال تھا، وہ ایسے ادب سے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ آپ دیکھیے پرندہ، ذرا سا حرکت آپ کریں گے پرندہ بیٹھتا وہاں پہ اڑ کے چلے جاتا ہے، پرندہ کب بیٹھتا، کہاں بیٹھتا، آدمی کے سر پہ آگے بیٹھتا نہیں، بت کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے، کوئی اسٹیچو ہو اسٹیچو ہلتا ہے نہیں، تو پرندہ اسٹیچو پہ جا کے بیٹھتا لیکن آدمی پہ بیٹھتا نہیں، کیوں، اس لیے کہ انسان حرکت کرتا ہے، ایک دم ادب کے ساتھ ایسے تعظیم سے اور ادب کے ساتھ بلا حرکت وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ گویا ان کے سروں پر کیا ہے پرندہ بیٹھا ہوا، اتنا سکون کے اور وقار کے ساتھ وہ بیٹھے تھے۔ دینی مجالس میں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بیٹھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ فسلمت ثم قعدت میں نے سلام کیا جا کے بیٹھ گیا، فجاء الاعراب من ها هنا و ها هنا کچھ لوگ دیہات سے بھی آئے تھے، یہاں وہاں سے کئی لوگ آئے تھے، فقالوا یا رسول اللہ انا تداوا ان لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم لوگ دوا کر سکتے ہیں علاج کر سکتے، جب شفا جب اللہ دیتا ہے تو دوا کرنا کہ نہیں کرنا، تو انا تداوا ہم دوا استعمال کر سکتے ہیں، فقال تداوا آپ نے کہا ہاں دوا کرو دوا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعْ لَهُ دَوَا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنیا میں جو بھی بیماری رکھی ہے اس کے لیے دوا بھی رکھی ہے, اس کے لیے دوا بھی رکھی ہے. غیر داء واحد, ہاں ایک بیماری ہے اس کے لیے دوا نہیں ہے. کیا؟ آپ نے فرمایا الحرم, بڑھاپا. بڑھاپے کے لیے کوئی دوا نہیں کہ بڑھاپا دوا کھا کے ایک دم کیا بن جائے جوان بن جائے, نہیں ہوتا ایسا, ہوتا نہیں. تو اس کو امام احمد, ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا, الفاظ ابو داؤد کے ہیں. اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کأنہما کأنما علی رؤوسہم الطیر, صحابہ ایسے بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں, آپ کے احترام کی وجہ سے. صحابہ میں سے بعض جنابت کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونے سے بھی بچتے تھے, آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچتے تھے آپ کے احترام کی وجہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہو گئی, فی بعض طریق المدینہ وهو جنن, مدینہ کے کوئی راستے میں ملاقات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ابو ہریرہ جنابت کی حالت میں تھے. کہتے ہیں فانخنست منہ فذهب فانخنست منہ, میں ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کترا کے نکل گیا, وہاں سے کھسک گیا. فذهب فاغتسل ثم جاء, کہتے ہیں کہ وہ گئے اور جا کے نہا دھو کے واپس آئے, غسل لیا اور واپس آئے. فقال اين كنت يا ابا هريره, آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے. قال كنت جنبا, کہا اللہ کے رسول میں جنابت کی حالت میں تھا. فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره, مجھے برا لگا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں, طہارت کی حالت میں نہیں ہوں, اور میں آپ کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں, مجھے برا لگا, مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی. قال سبحان اللہ, آپ نے کہا سبحان اللہ, ان المسلم لا ينجس, مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے, مسلمان ناپاک نہیں ہوتا ہے. جنابت کی حالت میں بھی ہو تو ناپاک نہیں ہو سکتا کہ کسی کو چھو نہیں سکتا, کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے. وہ جنابت کی حالت میں بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو صحابہ آپ سوچیں کہ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھوں گا. وہ بازار میں جا رہے ہیں, راستے پہ جا رہے ہیں, ان کو دوسروں کا ٹینشن نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہے آپ کے احترام کی وجہ سے, آپ کی عظمت کے احساس کی وجہ سے. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کی, اس سے بھی بات معلوم ہوتی کہ مومن مسلمان نجس ہوتا ہے نہیں. آج سوال پوچھتا ہے آدمی عالم صاحب سے, کیا بولتا ہے میں ناپاکی حالت میں میں ناپاک ہوں. عورت کے بارے میں کیا آتا ہے, جب عورت ناپاک ہوتی ہے تو عورت ناپاک ہوتی, حیض کی حالت میں عورت ناپاک نہیں ہوتی, اس حالت میں بھی وہ پاک ہوتی ہے. اور جنابت کی حالت میں مسلمان مرد ناپاک ہوتا ہے, ناپاک نہیں ہوتا, وہ بھی کیا ہوتا ہے اس حالت میں پاک ہوتا ہے, لیکن جنابت کی حالت میں ہوتا ہے. جنابت کی حالت میں ہوتا ہے وہ نماز سے دور رہے گا, لیکن وہ ناپاک نہیں, کسی کو چھو دیا تو اس کو بھی جا کے نہانا پڑے گا نہیں, وہ ناپاک نہیں ہے, اس کے چھونے سے دھونا پڑے گا نہیں. نمبر آٹھ, سلف میں آپ دیکھیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے, آپ کی بات کی تعظیم کیسے کرتے تھے. ابو مصعب کہتے ہیں کان مالک بن انس لا يحدث بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو على وضوء. امام مالک بن انس بڑے امام ہیں, محدث ہیں, کہتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ بغیر وضو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان نہیں کرتے, حدیث کا درس جب دیتے تھے وضو کرتے تھے. کیوں ایسا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اجلالا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اجلال اور اس کی تعظیم کی وجہ سے, کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سلف کرتے تھے ویسے آپ کی حدیث کی بھی تعظیم کرتے تھے, کہ احترام کی وجہ سے بغیر وضو کے حدیث ہی بیان نہیں کرتے تھے, وضو کریں گے پھر حدیث بیان کریں گے, حدیث کا درس دیں گے. اس کو جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے روایت کیا ہے. آج ہمارا کیا حال ہے آپ سوچیے, یہ لازم نہیں ہے, بغیر وضو کی حدیث بیان کرنا حرام نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیے سلف کا کیا حال تھا, کتنا احترام کرتے تھے, آج وہ ہمارا احترام کیوں نہیں ہے. قتادہ کہتے ہیں لقد کان یستحب الا تقرا الاحادیث التي عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا علی وضو. قتادہ تابعی, قتادہ تابعی, کم سے کم یہ تابعین اور صحابہ کا حال بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ لقد کان یستحب الا تقرا الاحادیث, یہ بات پسند کی جاتی تھی سلف میں, ان کے سلف, یہ خود سلف میں سے ہیں, وہ خود تابعی ہیں, یہ اپنے اسلاف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پہلے میرے دور کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے اہل علم یا سلف ہوا کرتے تھے, وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے تو وضو کی حالت میں رہے, وضو کے بغیر حدیث کو پڑھے نہیں. اس کو بھی ابن عبد البر نے جامع میں روایت کیا. عبد الرحمن ابن ابی الزناد یہ محدثین میں سے ہیں, کہتے ہیں ذکر لسعید ابن المسیب حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مریض, یا ذکر ابن سعید ابن المسیب, یہ سلف میں سے ہیں, بڑے محدثین میں سے ہیں, تابعی ہیں, سعید ابن المسیب کے سامنے حدیث بیان کی گئی یا انہوں نے حدیث بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن ان کی حالت کیا تھی, وہ مریض تھے, بیمار تھے, بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. فقال اجلسونی, اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ خود اٹھ سکے, اپنے پاس والوں سے کیا کہا, مجھ کو ذرا اٹھا کے بٹھا دو, اجلسونی فانی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مضطجع, مجھے بات بالکل پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں اور میں لیٹا رہوں, مجھ کو پسند نہیں ہے, مجھ کو بٹھا دو, میں تم کو حدیث بیان کرتا ہوں. تو یہ جامع بیان العلم میں یہ بات ابن عبد البر نے ذکر کی ہے. تو یہ سلف کا حال ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا احترام کرتے تھے. آج ہمارے ہاں احترام آپ دیکھیے حدیثوں کا, یا حدیث کے بیان کرنے کا, یا حدیث کے پڑھنے کا, یا حدیث کی کتابوں کا کیا ہے. دین کے جو معاملات ہیں ان کا احترام کرنا یہ ضروری ہے, یہ قلوب کے تقویٰ سے ہے, آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام تھا سننے کے اعتبار سے, بیان کرنے کے اعتبار سے, وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا بھی احترام سلف میں تھا. عبد الرحمن ابن یزید ثوبان سے روایت کرتے ہیں کہ ثوبان صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن يتقبل لي بواحدة اتقبل له بالجنة, کون میری ایک بات قبول کرتا ہے کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں, میری ایک بات کون مانتا ہے, جنت کی ضمانت اس کے لیے, اس کو جنت نصیب ہوگی, میں ذمہ داری لیتا ہوں, میں اس کی بات قبول کرتا ہوں جنت کے لیے, یعنی میں سفارش کروں گا اس کے لیے. ثوبان رضی اللہ تعالی نے کہا انا, میں تیار ہوں, آپ کی جو بات ہو میں قبول کر لوں گا. قال لا تسأل الناس شيئا, آپ نے کہا لوگوں سے کبھی کوئی چیز مانگنا مت, لوگوں سے کبھی کوئی چیز مانگنا مت. عبد الرحمن بن یزید کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ صَوْتُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ, ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات قبول کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہتے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ اگر سواری پر سوار ہیں اور اس کا چابک ان کے ہاتھ سے گر جاتا تو فَلَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيهِ, کبھی انہوں نے زندگی میں کسی سے یہ بھی نہیں کہا ذرا اٹھا کے دے دو مجھ کو, بلکہ خود اترتے تھے خود سواری سے خود اترتے تھے, اپنی وہ چیز اٹھاتے تھے, واپس سوار ہو جاتے تھے. کیوں کہ اس حکم کی وجہ سے کسی سے کوئی چیز مانگنا مت, یعنی اس سے مانگنا مت, اس سے کوئی چیز اپنی بھی مانگنا مت, اپنی چیز ہاتھ سے گر گئی کسی کو ذرا بھائی اٹھا کے دے دے, وہ بھی کسی سے مانگتے نہیں تھے. کیوں, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا کیا تھا, میں کسی سے کوئی چیز مانگوں گا. ایک حکم نبی کا کسی سے کچھ مانگنا مت, اس کا زندگی بھر اتنا لحاظ کیا کہ ہاتھ سے کوئی چیز سواری سے گر جاتی تھی کسی اور سے کبھی نہیں کہتے تھے ذرا اٹھا کے دے دو بھائی, بلکہ خود سواری سے اتر کے اس کو لیتی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا لحاظ کرنا ہے. آج کتنے حکم ہم سے ٹوٹ جاتے ہیں, ہم کتنے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توڑتے ہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے, کتنے محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ صحابہ کا حال ہے, اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور اسی طرح سے ابو داؤد النسائی نے بھی. صحابہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا احترام اور وقار تھا کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو بہت ناراض ہوتے تھے. سعید ابن جبیر کہتے ہیں ان قریبا لعبد اللہ ابن مغفل خضر, عبداللہ ابن مغفل صحابی ہیں, ان کا کوئی رشتہ دار تھا, بھتیجا بھانجا کوئی تھا, اس نے خضف کیا. خضف کیا ہے؟ انگلی پہ کنکری رکھنا, یوں مارنا, جسے بچے کرتے ہیں کنکری اٹھائی یہ مارا وہاں مارا, تو اس طرح سے اس نے اٹھایا اور یوں مارا اس نے. قال فنہا, انہوں نے منع کیا, مت کرے ایسا مت کر, اور کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخضف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خضف سے منع کیا ہے, اس کو منع کیا, بھانجا بھتیجا. وقال انہا لا تصید صیدا ولا تنکأ عدوا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اس سے نہ شکار ہوتا ہے نہ دشمن مرتا ہے. تیر آدمی مارے تو تیر سے کیا ہوتا ہے, پتا ہے کھانے کے کام آئے گا, یا جنگ میں دشمن کو ماریں دشمن مرے گا, تو یہ ایسا مارنا یہ نہ شکار کرتا ہے نہ دشمن کو مارتا ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ولکنہا تکثر السن وتفقع العین, لیکن اس سے دانت ٹوٹ جاتا ہے آنکھ ٹوٹ جاتی ہے, یہ نقصان ہی ہوتا ہے, دکھاوت ہے پریشانی ہے, تو اس سے کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے یا اس کی آنکھ ٹوٹ جاتی ہے, ایسا مت کر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. قال فعاد, اب انہوں نے کہا اس سے, بعد میں اس کو دیکھا, پھر دیکھا, پھر وہی کر رہا ہے. فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف, کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے پھر وہی کرتا ہے. لا اکلمک ابدا, آج کے بعد کبھی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا, آج کے بعد میں تجھ سے ہرگز بات نہیں کروں گا. امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. صحابہ کے نزدیک یہ بات قابل تصور ہی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کر دیں پھر بھی آدمی اس کو کرے. اتنی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور نہیں کی تھی. پچھلی حدیث آپ نے دیکھی, حکم دیا آپ نے کہا, انہوں نے قبول کر لیا اس کو. اس حدیث میں بھی آپ نے منع کیا ہے کہ تم ایسا خطر مت کرو, یہ نقصان کی چیز ہے, پھر بھی تم وہی کرتا ہے, تو اس سے کبھی بات نہیں کروں. یعنی ان کے نزدیک یہ لازم نہیں کہ بات بند کر دے آدمی کسی سے, لیکن ان کے نزدیک یہ اتنی سیریس چیز تھی کہ نبی کا حکم نہیں مانتا, میں بتایا پھر بھی نہیں مانتا تھا. تو اتنا سیریس معاملہ تھا کہ ایسے آدمی سے میرے کو تعلق ہی نہیں رکھنا ہے, اتنے زیادہ سخت تھے اس معاملے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو توڑتا ہے اور جانتے بوجھتے کرتا ہے, الٹا دل میں آگے کر رہا ہے, تیرے سے کبھی بات نہیں کروں گا. تو یہ عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ان کے دلوں میں تھی. اس سب سوچئے, اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے, علماء نے اسی لیے کہا کہ یہ کتنی چھوٹی جو چیز ہے کنکری, اس کو انگلی سے اگر آدمی مارے یہ منع ہے, اور اس میں کہا گیا کہ اس سے آنکھ پھوڑ جاتی ہے, اتنا بڑا لیدر کا بال اور دور سے بھاگتے آ کے اور پورا ہاتھ گھما کے آدمی پھینکے, ہاں تو وہ نقصان زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے بتائیے. تو علماء نے کہا من باب اولا وہ منع ہوگا. اسی لیے جو سیزن بال جس کو کہتے ہیں, کرکٹ وغیرہ جس کو کھیلتے ہیں لوگ, تو وہ جو لیدر کا بال ہوتا ہے اس سے کرکٹ کھیلنا, وقت ضائع وہ چھوڑ دیجیے, چھ گھنٹے تیرے چھ گھنٹے میرے, وہ تو بازو برا. لیکن وہ جو لیدر کا بال ہوتا ہے اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر آ کے لگ گیا, یہ کنکری سے دانت ٹوٹتا اور اس سے کیا ٹوٹتا, پورے مسوڑے ٹوٹتے اس سے, اور کتنے لوگوں کی جان بھی اس سے گئی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک آسٹریلیا کا پلیئر تھا, اس کی جان گئی کہ نہیں, جگہ پہ چھٹی ہو جاتی ہے آدمی کی, تو آدمی مر بھی سکتا ہے اس سے. اس لیے علماء نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, مت کرو اس کو, یہ اسی کے ذمن میں آ سکتا ہے, نہیں کھیلنا چاہیے.
ہاں آپ کو چھوٹا موٹا کچھ بال کھیلنا ہے, تھوڑی بہت دیر کھیل لیا آپ نے, دل خوش ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے. وہ بھی دن دن بھر کھیل رہے, نمازیں جاری آپ کی, بولے سب جمع کر لوں گا میں. اچھا پیارے, تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو یہ صحابہ کے نزدیک تھا. اسی طرح سے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں, اور عموماً اللہ اس کی پر کتاب جمع ہو جائے گی اس کے اوپر, صحابہ سے جب بھی آپ پوچھتے تھے کوئی سوال, صحابہ کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. صحابہ سے حجت الوداع میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے, یہ کون سا دن ہے, یہاں تک کیا پوچھ رہے ہیں, یہ کون سا شہر ہے, شہر نہیں معلوم, ایڈریس نہیں معلوم صحابہ کو, بول سکتے اللہ کے تو مکہ ہے, یہ فلاں جگہ ہے. لیکن صحابہ جاننے کے باوجود ان تینوں سوالات کے جواب میں آپ صحابہ نے کیا کہا, یہ کون سا مہینہ ہے, اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں, کون سا دن ہے, اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, کون سا شہر ہے, اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ صحابہ کا یہ ادب تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے کچھ پوچھ رہے ہیں تو وہ انفارمیشن کے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں, بلکہ ہم کو سکھانے کے لیے پوچھ رہے ہیں. تو بطور ادب کہتے ہیں ہم کو کیا معلوم, اللہ ہی جانتا بہتر ہے, آپ جانتے ہیں, کیونکہ اللہ آپ کو بتاتا ہے تو آپ پوچھ رہے ہیں تو بتانے کے لیے پوچھیں گے, آپ کیوں پوچھیں گے. تو صحابہ میں یہ بھی ادب تھا, آپ کا احترام تھا کہ جب آپ پوچھتے کہ فلاں چیز کیا ہے بتاؤ اس کے بارے میں جانتے ہو, صحابہ جواب میں کیا کہتے تھے, اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اسی طرح سے آخری بات بیان کر کے بات ختم کرنا ہو, حدیث مسیء الصلاۃ, اس میں آپ دیکھیں کہ صحابی کا ادب کتنا ہے, نبی کا وقار کتنا رکھتے ہیں, احترام کتنا رکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, فدخل رجل, ایک اور آدمی بھی مسجد میں داخل ہوا, فصلى ثم جاء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا, فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام, آپ نے اس کا جواب سلام کا دیا, اور وہ آدمی نماز پڑھ کے آیا ہے, آپ نے کہا ارجع فصلی فإنك لم تصلی, جاؤ واپس جاؤ اور جا کے نماز پڑھو, اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ آدمی گیا, فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, وہ گیا نماز پڑھا, واپس آیا, سلام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹھنے کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا, جواب میں آپ نے کیا کہا, ارجع فصلی فإنك لم تصلی, جاؤ واپس جاؤ جا کے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تین مرتبہ ایسا ہوا, وہ جاتا ہے نماز پڑھ کے آتا ہے, آپ کہتے واپس جاؤ جا کے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, پھر گیا پھر آ پھر گیا پھر آ, تین بار ایسا ہوا. اس آدمی کی سمجھ میں آیا کہ کچھ تو گڑبڑ میرے سے ہو رہی ہے. اس آدمی نے کہا ابھی تو پڑھ کے آیا, دیکھیں نا ہمارا مولوی اگر کسی کو کہتے کیا ہو رہا ہے, کیا مولانا کیا عالم صاحب کیا شیخ, تین تین بار تمہارے سامنے تبھی تو ٹھیک ہے, آپ کی تین بار نماز پڑھ کے آیا ہوں بھائی میں, یعنی تین بار تو آپ کے بولنے سے, ایک تو پہلے پڑھ چکا ہوں, چار بھی ہو سکتا ہے. نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھا نا, تین بار پڑھو میں, آپ بھیج رہے تو میں سچی پڑھ کے آیا, میں آپ دیکھ رہے نا میں پڑھ رہا ہوں, مسجد نبوی میں ایسا تو نہیں تھا پارٹیشن کچھ ہو, تو میں تو پڑھ کے آیا, نہیں چپ چاپ اٹھنا جانا نماز پڑھ کے آنا سلام کرنا پھر آپ واپس جاؤ پھر چپ چاپ جانا, کوئی زبان سے ایک لفظ نہیں, تو نے نماز نہیں پڑھی, پڑھا نہیں, جا کے چپ چاپ نماز پڑھ کے. ان کو احساس ہوا ابھی ایسا چلتے رہے گا تو تکلیف نبی کو ہوگی, بار بار کب تک بولتے رہیں گے, اور گڑبڑ کس سے ہو رہی, کچھ تو گڑبڑ مجھ سے ہو رہی, ان کی سمجھ میں آیا میری نماز نہیں کا مطلب کچھ تو غلط میں کر رہا ہوں, میری نماز میں عیب ہے. تو کیا کہا, والذی بعث, اب دیکھیے کتنی ادب اور محبت اور تعظیم کے ساتھ بول رہے ہیں, یہ نہیں بولے کیا بار بار بھیج رہے میرے کو, ایک بار بتا دا دوں کیا ہے پرابلم, کیا ہے بتائیے نا, کیسے کہا, والذی, الفاظ میں دیکھیے کتنی محبت, یعنی آدمی پڑھنے والا عربی جو جانتا ہے اس کو واقعی سمجھ میں آئے گا کتنے ادب اور احترام سے اس نے بات کی ہے. کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، فما احسن غیرہ، اس سے اچھا مجھ کو پڑھنے نہیں آتی نماز، مجھ کو اس سے اچھی نماز پڑھنے آتا نہیں، بیسٹ نماز میری ایسی ہے، تعلیم نہیں ہے، آپ ہی مجھ کو سکھائیے نا ذرا، اس سے اچھی میری نماز نہیں ہے، آپ میرے کو سکھا دو نماز کیسا پڑھنا چاہیے. آپ نے کہا اذا قمت الى الصلاه فكبر، آپ نے کہا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو، ثم اقرا ما تيسر معك من القران، پھر جو کچھ قرآن تمہارے پاس ہیں تمہارے لیے آسانی سے پڑھنا ممکن ہے پڑھو، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، پھر رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع کرو، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ اور ایک دم بیلنس اعتدال کے ساتھ کھڑے رہو، ثم ارفع ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدے میں جاؤ اور اطمینان سے سجدے میں رہو، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر سجدے سے اٹھو اور سکون کے ساتھ اطمینان سے بیٹھے رہو، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر دوسرا سجدہ کرو وہ بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ کرو، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ایسا ہی باقی اپنی پوری نماز میں کرتے رہنا. تو معلوم ہے پرابلم کہاں آ رہا تھا، رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہیں تھا، اس لیے کہا بار بار جا جا بار بار واپس سے، اس لیے کہ آپ نے آگے کا سکھایا کچھ بھی نہیں، مین مین کیا سکھایا، تکبیر قرت اور رکوع سجدے سے کھڑے ہونا سکون کے ساتھ میں. تو اس روایت، اس کو بخاری مسلم نے روایت کی، اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے تین مرتبہ بھیجا اس شخص کو اور تینوں مرتبہ جا کے نماز پڑھ کے وہ صاحب آئے اور کہا آخر میں اللہ کے رسول سے اچھا میرے کو پڑھنے نہیں آتا، ذرا آپ بتاؤ میرے کو کیسا پڑھنا چاہیے، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے، آپ کی بات حق ہے بالکل، یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں تین بار پڑھ کے آیا نا اس کا کیا، کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم، یعنی آپ کی بات حق ہے، میں غلط ہوں، آپ بول رہے نا میں نے نہیں پڑھا نماز، نہیں پڑھا میں نے، آپ کو حق دے کر بھیجا اللہ نے، آپ کے پاس حق ہے، میرے پاس کیا ہے، آپ اگر کہہ رہے ہیں میں نے نہیں پڑھا گا مطلب نہیں پڑھا، چپ چاپ جا کے پڑھ کے آ رہے، لیکن اس سے اچھا میرے کو پڑھنے نہیں آتا، اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو نماز پڑھتے جاؤں گا جاؤں گا آؤں گا جاؤں گا، یہی ہوتا رہے گا، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میری نماز میں کوئی کمی ہے، جس کی وجہ سے آپ بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میری نماز نہیں ہوئی، میں نے نہیں پڑھی، پڑھنا نہیں پڑھنا برابر ہو رہا، آپ میرے کو بتاؤ نا کیسا پڑھنا چاہیے، اس سے اچھا میرے کو پڑھنے نہیں آتا ہے، آپ نے بتایا ایسا ایسا پڑھ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ محبت، عظمت اور تعظیم اور احترام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرتے تھے، اور اس طرح کی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی، یہ اختصار کے ساتھ باتیں تھیں، ورنہ بہت ساری مثالیں کا آدمی ڈھونڈنا چاہے تو اس کو مل جائیں گی. اس میں یہ بات اخیر میں یاد رکھیں، اس میں بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، دیکھو اس میں رفع دین نہیں ہے، فقہی اعتبار سے ضمن یہ مسئلہ ذہن میں آئے اس لیے بتا رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں اس میں رفع الیدین نہیں سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آدمی بولتا ہاں نا تو رفع الیدین ضروری نہیں ہے، اگر ہوتا تو سکھاتے، تو کہتے صحیح ہے اس میں ہاتھ باندھنا بھی نہیں ہے، تو پھر ہاتھ باندھنا ہوتا تو سکھاتے، سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی العلیٰ ہے، التحیات ہے، ثنا ہے اس میں نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ہے نہیں، تو کچھ بھی مت پڑھو، ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر جو کمی تھی، جس کی اصلاح کی ضرورت تھی، جو نماز میں لازمی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سنن میں آتی ہیں، جن کے بغیر ہی نہیں کہہ سکتے کہ تنہیں نماز نہیں پڑھی، تو وہ چیزیں ایسی ہیں جو کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے بغیر ایک آدمی کو کہا جائے کہ تیری نماز باطل ہے، تو یہاں پر آپ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ باتیں تھیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی تعظیم اور آپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں غلو سے بھی بچائے اور تقصیر سے بھی بچائے، کوتاہی سے بھی بچائے اور حدیں پار کرنے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.